الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ صدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو, کافی عرصے کے بعد مسجد باب الجنت میں آپ حضرات کی زیارت ہو رہی ہے. پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ, تمہارے اس جسم اور باڈی میں ایک ٹکڑا ہے, یا صلحت صلح الجسد کلو, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو تمہارا پورا جسم ٹھیک ہو جائے, یا فسدت, اگر وہ خراب ہو جائے فسد الجسد کلو, پورا جسم خراب ہو جائے گا. علاوہ ہی القلب, وہ تمہارا دل ہے. پیغمبر اسلام نے کیسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ قلب انسانی یہ کوئی معمولی قلب نہیں ہے, ورنہ اگر اس دل کے ٹکڑے کا نام ہی دل ہو, گائے بھینس اور ہاتھی کا دل ہم سے بڑا ہے. کافر کے سینے میں بھی ایسا دل موجود ہے, لیکن ان کو اہل دل نہیں کہتے. اہل دل اس کو کہا جاتا ہے دل والا, جو دل خالق دل پر فدا کرتا ہے, ورنہ دل تو سب کے پاس ہے. گائے بھی دعویٰ کرے گی میں بھی اہل دل ہوں, میرا دل دیکھ لو تول لو تکڑی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حقیقت کے متوجہ ہمیں کیا ہے کہ دیکھو تمہاری ساری خرابی, تمہارے اعمال کی خرابی, تمہاری زبان کی خرابی, تمہاری آنکھ کی خرابی, تمہارے کان کی خرابی, ہاتھ پاؤں کی خرابی, تمہارے جسم سے صادر ہونے والے افعال کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا دل خراب ہے. تم اپنا دل اچھا کر لو, پھر دیکھو آنکھ سے کیسے خیر کی نگاہ نکلے گی, کان کیسی خیر کی بات سنے گا, زبان سے کیسی خیر کی بات ہوگی, ہاتھ پاؤں سے کیسے خیر کے کام ہوں گے. فرمایا کہ اصل بنیاد تمہارا دل ہے, تم دل کی حفاظت کرو. اس لیے اللہ نے کلمے کو دل میں رکھا ہے, اللہ نے کہیں اور نہیں رکھا, دماغ میں نہیں رکھا, دل کے اندر کلمے کو رکھا, دل میں اپنی کتاب اللہ کو دل کے اندر رکھا ہے, اپنی محبت کے مقام کو بھی دل بنایا ہے, رسول اللہ کے عشق کے لیے بھی دل بنایا ہے, اور اپنی تجلی خاص کے لیے بھی اللہ نے انسان کے قلب کو بنایا ہے. لا یسونی ارضی ولا سمائی، میں زمین آسمان میں کہیں سما نہیں سکتا، ولیکن یسونی قلب امر مومن، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم علوم والخیرات، بانی دار العلوم دیوبند، معمولی انسان نہیں ہے۔ جب شاہ جہاں کا مناظرہ ہوا، پورے ہندوستان بلا تفریق ہر مسلمان کی نگاہیں مولانا قاسم نانوتوی پر لگی تھی، کیونکہ اس مناظرے میں عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ گورنمنٹ نے، انگریز گورنمنٹ اپنی نگرانی میں اس مناظرے کو کرایا تھا، اور متفقہ طور پر مسلمانان ہند نے فیصلہ کیا ہماری طرف سے مناظر دان مولانا قاسم نانوتوی کو پیش کیا جائے، اس لیے کہ ان کے علاوہ یہ بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے کہا تھا وہ یہ ہے فلاں فلاں ہے، متفق نے بھیجا گیا۔ وہاں رات کو حضرت نے کہا کہ بھائی خیمے لگائے گئے تھے، میدان تک خیمے لگائے گئے، یہ مسلمانوں کا خیمہ، عیسائی وغیرہ۔ حضرت کا اگلے دن ایک ہندو پنڈت کے ساتھ مناظرہ، یعنی ایسے مناظرے طے تھے انگریز کی طرف سے جیسے میچ طے ہوتے ہیں، آج فلاں ٹیم کھیلے گی، آج فلاں ٹیم کھیلے گی۔ انہوں نے کہا یہ کل آپ کا مناظرہ ہندو پنڈت کے ساتھ، بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ حضرت نے کہا کہ بھائی جاؤ ذرا، شاگرد سے کہا ذرا دیکھ کے تو آؤ ہمارا مقابلہ، اس بندے کو دیکھ کے آؤ۔ تو گیا تو وہ اس کے سامنے حلوے کی پرات رکھی تھی، وہ پنڈت کے سامنے ایک کھا گیا، دوسری تین پراتے کھا گیا۔ تو اسے آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر کھانے میں مناظرہ ہوا نا آپ ہار جائیں گے، کھانے میں مناظرہ، آپ نہیں مقابلہ کر سکتے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی مناظرہ تو فضائل میں ہوا کرتا ہے، یہ طبی چیزوں میں تھوڑی مناظرہ ہوتا ہے۔ اگر وہ کہے گا کھانے میں مناظرہ کرو تو کوئی بیل لے آئیں گے اس کے مقابلے پر، مجھے آنے کیا ضرورت ہے عالم دین کو، کوئی بیل کو پیش کر دیں گے، ہاتھی کو پیش کر دیں گے، اور پھر اس مناظرے کی آپ رویدات پڑھیں کہ جب عیسائی پادری جو انگلینڈ سے آئے تھے، مشنری بڑے بڑے، جب حضرت نے ان کو شکست دی، بابان کے طور شکست دی، اس مجلس میں کتنے انگریزوں نے خودکشی کی، اور پورے ہندوستان میں حکومت برطانیہ باوجود کہ اس کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ سورج نکلتا اور غروب ہوتا تھا، کہتے اتنی ذلت کا ان کو سامنا ہوا، اور انہوں نے ان کو جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کام کرو تاکہ عیسائیت سب سے اونچی ہو جائے، ان کو سزائیں دیں کہ تم نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا۔ وہ معمولی آدمی نہیں تھے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں، ایک مثال سے ہم ایک بات کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک آئینے کو لے لو آپ اور سورج کے سامنے لے آؤ۔ آپ کو پتا ہے جو ان سائنس پڑھی ہے، ورنہ سکولوں میں تو سب ہی پڑھے، کہ جو سورج کا گولا ہے زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، کئی کروڑ گنا بڑا ہے، زمین بالکل چھوٹی سی اس کے مقابلے پر۔ اللہ کا عجیب معاملہ ہے، ایک ایک ستارہ زمین سے لاکھوں گنا بڑے، ایک ایک ستارہ، لیکن اللہ نے جس چھوٹے سے ٹکڑے کو نواز دیا تو اتنے بڑے بڑے ستارے، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند اس چھوٹے سے ٹکڑے کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ لیکن حضرت انسان اس پر رہتا ہے، حضرت انسان رہتا ہے۔ یہاں خدا کے پیاروں نے آنا تھا، یہاں نیکوں نے آنا تھا، آپ جیسے مسجدوں کو آباد کرنے والوں نے آنا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کائنات کے نظام کو پڑھیں۔ ابھی میں لندن گیا، کہا کہ حضرت کیا تمہیں دکھائیں، میں کہ یار سنا ہے یہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ستاروں کا نظام دکھایا جاتا ہے، آپ وہاں ہمیں لے چلیں، ہم خدا کی قدرت کے بارے میں، سائنس نے کیا تحقیق کی ہے۔ تو اس پہ حیران ہو گئے کہ اربعہ ستارے اور ایک ستارہ زمین سے لاکھوں گنا بڑا، لیکن ان ستاروں کی روشنی بھی زمین پر ہماری خدمت کے لیے آتی ہے، ہمارے پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، ہمارے جسموں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، حضرت سورج صبح کو ہمارے لیے نکلتا ہے۔ اس لیے پیغمبر صاحب فرمایا کہ اسلام مشرق میں ہوگا، امام بخاری اس پر باب باندھا ہے، کیونکہ مشرق، ہم مشرق میں ہیں اور پھر مغرب ہے۔ جب مشرق میں سورج 24 گھنٹے کے بعد نکلتا ہے، نئی توانائی لے کر نکلتا ہے، نیا جذبہ نکلتا ہے، نیا جوش لے کر نکلتا ہے۔ اے سورج، سب سے پہلے وہاں پر اپنی توانائی خرچ کرنا جہاں میرے نام لینے والے ہیں، بعد میں مغرب میں جانا۔ مغرب میں ہمارے دوست تھے، میں جب نیا نیا انگلینڈ ایک دفعہ گیا 1996 میں، سورج آب و تاب سے نکلا تھا، لیکن سردی لگ رہی تھی اور کوئی زمانہ بھی سردی کا نہیں تھا۔ میں کہ یہ کیسا سورج ہے کہ تپش نہیں دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بوڑھا جوان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بوڑھا جوان، ایک بوڑھا ہو اور داڑھی اور کالی والی کر لے اور ایسے کر کے کھڑا ہو، لیکن کہا یار سامان چھان لو تو بابا جی کا ایسے ہاتھ کانپ رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے تو بھائی جوان نظر آ لیکن ہے بوڑھا۔ کہا کہ وہ سارا مال پانی تو ختم کر رہا ہے، اب یہاں مغرب میں پہنچا ہے غروب ہونے کے لیے، اس کے پاس کوئی مال پانی نہیں رہا، مال پانی تو مشرق والوں کو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین فصلیں ہوتی ہیں وہ مشرق میں ہوتی ہیں اور مشرق سے مغرب میں جاتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مشرق میں اسلام زیادہ ہوگا، سارے انبیاء اسلام کو مشرق میں بھیجا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت نانوتوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آئینے کو لیا سورج کے سامنے کرے، پورے سورج کا فوٹو اس میں آتا ہے یا نہیں؟ جلدی بولو،
آتا ہے۔
اور خالی تصویر نہیں آتی، گرمی بھی آتی ہے۔ بچپن میں آپ نے بھی کھیل کھیلا ہوگا کہ کوئی دوست سائے میں بیٹھا ہے تو آپ ایسے کر کے سورج کی روشنی ریفلیکٹ کر کے اس کو مارتے ہیں چہرے پر، تو اس کو باقاعدہ گرمی محسوس ہوتی۔ کیا محسوس ہوتی؟ گرمی۔ حالانکہ بھائی یہ تصویر ہے، تصویر میں گرمی کیسی؟ بھائی خالی تصویر نہیں ہے، اس آئینے میں اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ پوری تصویر لینے کے ساتھ گرمی کو بھی اندر جذب کر کے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ حضرت نانوتی فرماتے ہیں اللہ نے انسانی دل ایسا فرمایا ہے کہ اللہ کی وہ تجلی جو کائنات میں سما نہ سکے، وہ عکس اس کے اندر آتا اور خالی فوٹو نہیں آتا بلکہ اس تجلی کی گرمی بھی اس کے ساتھ آتی ہے۔ وہ تجلی کا خالی عکس نہیں آتا۔ چنانچہ قرآن کی نص ہے اللہ کی تجلی کوہ طور پر آئی تو کیا ہوا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلے نہیں، آپ کی وفات بھی نہیں ہوئی، بے ہوش ہوئے تجلی کے زور سے، لیکن برداشت کر گئے۔ آپ اس سے دیکھیں دل کی طاقت، دیکھیں انسانی دل کی، کہ وہی تجلی پہاڑ پر آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں دیکھتی، نگاہیں بھی اندھی نہیں ہوئی اور اس کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور دل میں اس کے انوارات جذب ہو جاتے ہیں، کیونکہ نور کو جذب کرنے کی جگہ دل ہے، یہی پر مال جمع ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ایمان کفر کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، اس لیے کوئی انسان ایسا عمل کر لے الا یہ کہ وہ اس کی قلب کی غمازی کرے کہ یہ کفر ہے، اس کے دل میں کفر ہے، وہ الگ بات ہے۔ ورنہ ایک انسان برائی کر لیتا ہے، بدکاری کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، ڈاکہ مار لیتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل کے اندر بھی ایمان موجود ہے، کیا کمزور ہے لیکن دل میں موجود ہے۔ تو پیغمبر صاحب فرمایا، ہمیں متوجہ کیا کہ دیکھو اپنے دل کو دیکھو، اس کی حفاظت کرو، اس دل کو غیر اللہ کی طرف نہ جانے دو۔ دل کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ غیر اللہ کی فکر میں لگ جاتا ہے، مال کی فکر لگی ہوئی یہ غیر اللہ ہے، مرتبہ فکر لگی غیر اللہ ہے، ہر وقت لگا ہوا ہے، یعنی ایسی فکر جو انسان کا رابطہ خدا سے منقطع کر دے، یہ وہ غیر اللہ ہے جو خدا سے مجھے اور آپ کو دور کرنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان پر مشکل آتی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معرف القرآن میں کہ وہ کون سی مصیبت ہے جو رحمت ہے اور کون سی مصیبت ہے جو نقمت اور عذاب ہے۔ فرمایا اگر مشکل آنے کے بعد اور مولا کا ہو جائے تو یہ رحمت ہے، دعوت ہے. اور اگر مصیبت آنے کے بعد خدا سے دور ہو جائے, چنانچہ لوگوں پر مشکل آتی ہے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں, نماز پر چھوڑ دی, یار نماز روزہ بھی کرتے ہیں, یار دیکھو اللہ نے مجھے نشانہ بنا لیا, توبہ توبہ توبہ, ایسے کفری الفاظ کہتے ہیں, حوصلہ پست ہو جاتا ہے. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں یہ آزمائش بڑی سخت چیز ہے, پناہ مانگا کرو, معمولی نہ سمجھا کرو, بڑے بڑوں کے پاؤں ہل جاتے ہیں. فرمایا اذا ابتلا شو ذکور چو اناس, فرمایا کہ جب ابتلا آتا ہے نا اللہ کے امتحان, بڑے بڑے مذکر مونس بن جاتے ہیں. الغیاث الغیاث الغیاث, اللہ تیری پناہ, اللہ تیری پناہ, اللہ تیری پناہ. خوف کیوں ہو یا لالچ کیوں, لالچ میں کیوں, وہ ہے بلن بن باور کا قصہ قرآن مجید میں نہیں سنا, مولانا نے کتنی بار تفسیر میں سنایا ہوگا, معمولی آدمی نہیں تھا, علم و فضل کے اعتبار سے بہت اونچا آدمی تھا, چار چار سو علماء اس کی درسگاہ میں ہوتے, تو علماء طالب علم نہیں, علماء کو پڑھانا اور ہے, طالب علموں کو پڑھانا اور ہے. جنہوں عالم بن کر آتے تو ان کے پاس تخصص کرتے تھے, چار چار سو تو علماء کے دو. آزمائش آ گئی, مال پانی کی آزمائش آ گئی, وہ جو دعا کرتا قبول ہو جاتی. قوم عمالکہ کو پتا چلا موسیٰ علیہ السلام ہم پر حملہ کرنے والے, جانتے تھے اللہ کا نبی ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی, وہ ہارے ہوئے نقشوں میں بھی جیتا ہوا ہوتا ہے, نقشوں میں بھی جیتا ہوا ہوتا ہے. تو ان کے پاس گئے کہ آپ, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو امتی تھا, اب بدعا کر دے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف, آزمائش آ گئی. میں اللہ کے نبی کے خلاف بدعا کروں, کہا کیا ہوتا ہے, اتنا مال دیں گے, اتنا مال دیں گے, مال کا ڈھیر لگا دیا. بیگم کو بھی پتا چلا, اس نے کہا کیا ہوتا ہے, بس کہہ دینا قبول ہونا, کوئی نبی ہے تو قبول تو نہیں ہوگی, لیکن پیسے ویسے تو اتنے میں آ جائیں گے نا. لوگ آتے پوچھتے حضرت فلا سکیم چل رہی ہے, پیسے اس میں مل رہے ہیں, بس تھوڑا سا سود ہی دینا, تھوڑا سا بس. مولوی صاحب کو چکر دے کر گول مول کر کے مسئلہ پوچھتے, بے مولانا صاحبان مسئلہ بناتے نہیں ہیں, مسئلہ بتاتے ہیں, بنانا اور ہے بتانا اور ہے. اللہ معاف فرمائے, کوئی عالم دین مسئلہ بناتا نہیں ہے, وہ تو بتا دیتا ہے, لیکن وہ گھما کر بات کرتے, گھما کر, تاکہ کسی طرح جواد کا منہ سے نکل جائے. تو بھائی اگر نکل بھی گیا, مثلا کہہ دیا چلو کسی کے چکر بازی سے وہ کہہ دیا ٹھیک ہے, تو کیا اللہ کے ہاں وہ حلال ہو جائے گا, مجھے بتاؤ. پیغمبر السلام نے ارشاد فرمایا, سن لیجئے, فرمایا کہ بعض لوگ میرے دربار میں چرب اللسان ہوتے ہیں, چرب اللسان, اپنے مقدمے کو بڑی چرب لسانی سے پیش کرتے ہیں, جبکہ مد مقابل اس طرح بات کھل کر پیش نہیں کر پاتا, اور میں اس چرب اللسان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. فرمایا میرے فیصلہ کرنے کے باوجود بھی اگر وہ چیز حقیقت میں اس کی نہیں ہے تو حلال نہیں ہے, حلال نہیں. ترمذی کی روایت ہے, بخاری کی حدیث ہے, میرے فیصلہ کرنے کی وجہ سے نہیں, بات چرب اللسان ہے, ایسے آ کر بات کر دیتے ہیں. تو بلعم بن باور کو بھی بیوی شامل ہو گئی, وہ تیار ہو گیا, انہوں نے کہا چلو بدعا کے الفاظ ہی کہنے ہیں, اتنا مال حلال ہو جائے گا, مال مجھے مل جائے گا, آپ بس بدعا شروع کر دی. جو جو لفظ منہ سے نکالتا اپنے لیے نکلتا, کیونکہ زبان تھوڑی میرے اور آپ کے اختیار میں. کسی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ پوچھا تھا حضرت تھانوی رحم اللہ کے جو مرشد اور شیخ تھے, بلکہ سب اکابر کی شیخ تھے, پوچھا کہ ہم اللہ اللہ تو کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں اللہ اللہ قبول ہے کہ نہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا تو اپنی مرضی سے اللہ کہتا ہے, ایک اللہ کے بعد دوسرا اللہ جب تو کہتا ہے ان کو تیرا پہلا اللہ اچھا لگا ہے تو دوبارہ کہنے کی توفیق دی ہے, ورنہ تیری زبان تھوڑی خدا کا نام لے سکے اگر وہ نہ چاہے. میں آپ سے کہتا ہوں آج کتنا بڑا عالم ہے، کتنے بڑے لکھے لوگ، کتنے جینیس، حسن و جمال والے، مرتبے والے، مال والے، ایک چھوٹا سا کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ اپنی زبان سے نہیں کہہ پاتے، چھوٹا سا کلمہ جو ہمارا بچہ بھی کہہ لیتا ہے، چھوٹا بچہ سفر میں چھوٹے چھوٹے بچے لاتے دو سال تین سال کا، چلو کلمہ سناؤ مولانا صاحب کو، وہ کلمہ سنا رہے ہیں بسم اللہ سب، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ مجھے بتائیں ایک چھوٹا سا کلمہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے، آپ چچا جان بس ایک دفعہ کہہ دیں، اگر میں پھر اللہ کے دربار میں خود ہی بات کر لوں گا، آپ ایک دفعہ کہہ دیں چھوٹا سا کلمہ، یہ اتنا آسان ہے اور آپ اتنا آسان سمجھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، باقام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا اثر لگا ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارے بچے بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ایسا طاقتور یہ چیز ہے جو آسانی سے ملی ہوئی، 90 سالہ کافر جو 90 سال کفر کی شاہی لیے ہوئے ہے، ایک بار کلمہ پڑھتا ہے سیاہی صاف ہو جاتی ہے، فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کلمے سے کیا کرو، یعنی تمہارا ایمان کے اوپر جب گرد و غبار گر جاتا ہے تو کچھ کلمے کا ذکر کر لیا کرو، یہ کلمہ تو کفر کی جو چادروں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، تو تمہارے دل کے اوپر جو گرد و غبار اس کو کیسے دور نہیں کرے، کیا بات ہو، تو جو بد دعا کے الفاظ کرتا اپنے خلاف نکلتے، میں ایسے ہو جاؤں، میں ایسے ہو جاؤں، میں ایسے، جب دعا ختم کی اس کی زبان نکل کر ناف پر آ گئی، بچے کو کہیں بٹھا دو ادھر دور بٹھا دو، ناف پر آ گئی، چنا جو قرآن نے بیان کیا کتے کی طرح ہکلانے لگا، کتے کی طرح کل کل قرآن نے مثال کتے سے دی اس کی، یہ آزمائش ہے، بڑے بڑے لالچ اور خوف کے سامنے ایمان کھو بیٹھتے ہیں، لالچ میں کھو بیٹھتے ہیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، بس تھوڑا سا ایسے کر لو، ایک دفعہ تم ادھر ہو جاؤ، نہیں تم اپنی مرضی سے ایک دفعہ نکل گئے، کئی لوگوں نے ایسا کیا، لکھا ہے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، بیوی کو حلال کرنے کا پوچھا بھی یار کس طرح، بغیر حلالے کے حلال ہوگی، انہوں نے کہا تم کلمہ کفر کر لو پھر ایمان میں داخل ہو جاؤ، اس وقت کلمہ کفر پھر ایمان میں داخل ہو جائے، نئے مسلمان ہوگا، پچھلی ساری باتیں ختم، تو بس دوبارہ نکاح کر لینا، کہتا کلمہ کفر پڑا تو ایمان کی توفیق ہی نہیں ہوئی، کافر ہو گئے، دل سخت ہوتا چلا گیا، اور ببانگے دوہل کفر کا اظہار کر، جس مذہب کو اس نے اختیار کیا تھا اس چکر بازی کے لیے، اس لیے میری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی، اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو میرے اور آپ کا کام اس کی حفاظت کرنا ہے، اس لیے رسول اللہ نے دل کا فرمایا، دیکھو یہ بڑی بہت بڑی نعمت تمہیں میں تمہارے دل میں دی ہے، اپنا نام اللہ نے اس دل میں رکھا ہے، اللہ رسول کی محبت دی ہے، اس کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، آپ کسی غیر کو نہ آنے دینا، اس کو غیر کے لیے استعمال نہ کرنا، یہ میرے لیے استعمال کرنا، غیر کے بہت چیزیں کہتے، دل میں یار ہو، ہاتھ میں کاروبار ہو، یہ کاروبار کو دل میں نہ گھسانا، آج کاروبار دل میں گھسا ہوا ہے، سوتے اس فکر پر ہے، اٹھتے اس فکر پر ہے، رات جب ہم سوتے تو پوری ترتیب بنا کر کل کیسے کیسے چھاپا مار کر مال کمانا ہے، اٹھتے ہیں تو اس فکر پر، پیغمبر سلام کی اس دعا کو دیکھیں جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، اللہ انی اسلمت وجهی الیک، اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے حوالے کر دیا، تیری طرف کر دیا، وفوضت امری الیک، اپنے سارے کام تیرے حوالے،
اللہ
والجہت ظہری الیک، اور اپنی پیٹ آج بستر پر لگا دی تیرے لیے، تیرے لیے، سبحان اللہ، اس میں بھی ایک عجیب راز ہے، اس میں بھی ایک عجیب راز ہے، حضرت ہمارے حضرت کے شیخ شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حتم اللہ شاہ برولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کئی بار ہم نے کراچی میں ان کی زیارت کی، بنو ریٹون میں بھی تشریف لاتے تھے، اور خانقاہ پر بھی گلشن اقبال میں، حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ لکھا ہے حدیث میں آتا ہے عالم کی نیند بھی عبادت ہے. وہ نیند کیسی عبادت ہے؟ کیا سو رہا ہے؟ کیسی عبادت ہے؟ حضرت نے بڑی عبادت بڑی خوب بات سمجھائی. فرمایا کہ تم ایک کارپینٹر کو ایک بڑھئی کو لاتے ہو گھر میں کام کے لیے، آپ کا دروازہ بنا رہا ہے، الماری بنا رہا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، کام کرتے کرتے رک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ہتھیار تیز کرتا ہے، خاص قسم کا چمڑا ہوتا ہے اس پر، وہ اپنے اس تیشے کو اور اپنی آری کو اور اپنی ان چیزوں کو گھساتا ہے. آدھا گھنٹہ لگاتا ہے، پونا گھنٹہ لگاتا ہے، کبھی گھنٹہ بھی لگاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ کام شروع کر دیتا ہے. شام کو جب مزدوری کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی ایک گھنٹے کی مزدوری کٹے گی. وہ کہتا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ تم نے کام ہی نہیں کیا. تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مگر آپ اس کی مزدوری کاٹ سکتے ہیں؟ بولو. وہ کہے گا جناب یہ ہتھیار آپ ہی کے کام کے لیے تیز کر رہا ہوں، اگر یہ تیز کر کے نہیں کروں گا تو فنیشنگ اور چمک اور خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ رندے کے اندر اگر تیشا صحیح نہ ہو تو صحیح کیسے کاٹے گا، آری ہے اور دوسری چیزیں ہیں، تو یہ کیسے خوبصورتی پیدا ہوگی؟ یہ میں نے جو وقفہ کیا ہے وہ آپ ہی کے لیے کیا ہے. تاز فرماتے تھے عالم دین چونکہ دین کی خدمت میں لگا ہوتا ہے تو وہ سوتا ہے، خدمت کر کر کے تھک کے اپنے ہتھیاروں کو آرام دیتا اور تیز کرتا ہے تاکہ اٹھ کر دوبارہ پھر اللہ کے کام میں لگ جائے. تو فرمایا اللہ اس کو سونے کی بھی مزدوری عطا فرمائے.
ماشاءاللہ
پیغمبر نے سب کے لیے کہا ہے الجات ظاہری لئی، اللہ جن پیٹھ لگا رہا ہوں تیرے لیے تاکہ میں تازہ دم ہو جاؤں، صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھوں، میں تہجد پڑھوں، ذکر اذکار کروں اور مال حلال کماؤں، سارا دن تیرے لیے مخلوق کے اندر رہوں تیرے لیے. دیکھو یہ دیکھو، ہمیں متوجہ کیا. یہ نہیں کہا کاروبار نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ دنیا نہ کماؤ. کہا کہ نہیں، ہر کام میں توجہ تیری ذات کی، سب تیری ذات کے لیے. یہ غور کرنے کی بات ہے. الجات ظاہری نہیں ورغبتن ورہبتن، نہیں کہ اللہ تجھ سے امیدیں بھی ہیں ڈر بھی تیرا ہے. لا ملجا ولا منجا الا الیک، اللہ پناہ بھی تیری ذات سے ہے. آمنت بھی کتاب الذی انزلتا و نبی الذی ارسلتا، اللہ ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر جو آپ نے نازل، اس نبی پر جس کو آپ نے بھیجا. آپ دیکھیں اس دعا کو دیکھیں، سوتے ہوئے سارا کچھ مولا کے حوالے کر کے سوتے تھے، ایک کاروباری نقشے بنا کے نہیں سوتے تھے. میری بات آپ کو سننا ہے، یہ دل کا استعمال ہے. یہ نہیں کہ بھی کل یہ کروں گا، صبح اٹھتے یہ کروں گا. بھائی تو کیا کرے گا، صبح اٹھا جی طبیعت خراب ہے صاحب کی، ہسپتال چلے گئے، کہاں گئی وہ رات کو بنائی ہوئی سکیم تھی، کہاں گئی، کہاں گئی سکیم، اپنی مرضی. آج اللہ معاف فرمائے، ہم کہتے ہیں ہماری مرضی پر ہونا چاہیے، خدا ہے ہم، وہی میری مرضی. میں کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بندہ ہے، تیرا کام ہے مانگتا رہے، پھر تیری خواہش کے مطابق ہو جائے بہت اچھا، نہ ہو تب بھی راضی رہے، بس اسی کا نام رضا بالقضا ہے. مانگنا ہمارا کام ہے. ہم گدا کے انتم الفقراء، قرآن نے کہا تم سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے. اپنے دستے بازو پر ناز مت کرنا، میں اتنا کماتا ہوں میری ایسی سمجھ ہے. اللہ معاف فرمایا، ہم دلوں ایسی باتیں کرتے ہیں، گھروں میں کہہ دیتے ہیں بیویوں کو بچوں کو، میں ایسا نہ کروں تو تمہارا کیا حال ہو، اور پترو بچو میں ایسا نہ کروں تمہارا کیا حال بنے. بھائی کسی کا کوئی حال بننے والا نہیں، سب سے پہلے ربا ہے بعد میں ابا ہے، پہلے ربا ہے اور بعد میں ابا ہے، یاد رکھو. یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ پال رہے ہیں، ہمیں تو واسطہ بنایا. آپ مجھے بتاؤ، میں پوچھتا ہوں، آپ ہم سب ابا ہیں، ان میں اکثر ابا ہیں، نمبر روٹی لے کے آئے، دودھ لے کے آئے، مکھن لے کے آئے بچوں کے لیے، چائے کی پتی، دودھ، سب چیزیں آئیں. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کوئی ایسی چیز جس کے میں اور آپ خالق ہوں؟ بولو کوئی خالق ہو ہم بتاؤ. دودھ ہم نے پیدا کیا ہو، گندم ہم نے پیدا، جس سے ڈبل روٹی بنتی، آٹا بنتا ہے، پتی ہم نے پیدا کی ہو، ہے کوئی خالق نہیں ہے. صرف واسطہ ہے کہ خالق کی نعمت کو اپنے بیوی بچوں تک پہنچایا. اللہ نے فرمایا ہو تم نے میری نعمتیں پہنچانے کا چونکہ تم واسطے ہو, وبالوالدین احسانا, لہذا میرے حق کے بعد والدین کا حق ہے, حالانکہ وہ خالق مالک اور دینے والا ہے, یہ صرف واسطہ ہونے کی وجہ سے اس کے اتنا بڑا حق رکھ دیا. وبالوالدین احسانا, والدین سے احسان کر, یہاں تک کہ اگر وہ ایمان والے بھی نہ ہو پھر بھی وہ اس کے ان کے ساتھ معروف اور اچھے طریقے کا تو سلوک کر. بتائیے ہم صرف واسطہ بننے کی وجہ سے اتنے ہمارے اوپر جو ہے فضل فرمایا اور اتنی ہمیں اللہ نے اعزاز والدین کو دے دیا, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں تو یہ والدین کہیں میری وجہ سے, یہ بھائی مولا کی وجہ سے ہے, اس نے ہمیں واسطہ بنایا, ہمیں اس کا ابا بنا دیا, ہمیں کسی کو اما بنا دیا, کسی کو بھائی بنا دیا, کسی کو بہن بنا دیا, کسی کو بیوی بنا دیا, یہ سب اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں. میرا آپ کا کمال کیا ہے؟ اپنے فقر کو پہچان کر ان کے دربار سے وابستہ ہو جائے گا, ہم تم ہمیں فقیری پہنچا دے گی. جب کوئی اپنے کو فقیر سمجھتا ہے پھر اس کو امیر کے ساتھ دوستی, اس کے قریب جانے کی فکر ہوتی ہے. ورنہ تم سب فقیر ہو میں امیر ہوں تو کیا مطلب, ساری مخلوقات کو چاہیے میرے در پر آئے, یہاں سے ملے گا. هو الغنی, اللہ غنی ہے. کوئی امیر بھی ہو پوری دنیا کا بادشاہ تب بھی فقیر ہے, اس لیے کہ دنیا کے نعمتیں فانی, آج کیا ہے کل کیا ہے. سلمان علیہ السلام کو دیکھیے اپنے تخت پر جا رہے ہیں, ایسی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی. تخت اڑتا ہے, ایئرپورٹ کی ضرورت نہیں, تیل کی ضرورت نہیں, پائلٹ کی ضرورت نہیں, نیویگیشن کے آلات کی ضرورت نہیں, پیغمبر کے ارادے کی ضرورت ہے. ارادہ کرتا اڑ گیا, منہ سے بھی نہیں کہنا, ارادہ کیا اڑ گیا. یہ آج ہم کہتے ہیں جی جہاز بن گئے, جی پہلے والوں کو سمجھ نہیں آئے, بھی ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ ہر نعمت کو اس وقت ایجاد میں لاتے ہیں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ہم گھوڑے گدھے پہ خرچ جو ہے سفر کرنے کے قابل نہ رہے تو موٹر گاڑی اور ہمیں جہاز دے دیے, ورنہ ایسا نہیں ہے, یہ پہلے بھی پیدا کر سکتے تھے, لیکن ہر چھ کی جب ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں, ہم میں کمزوری ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ترکستان سے آئے تھے چین سے, تو بابر نگر میں ان کی ڈیوٹی لگ گئی, دیوبند میں پڑا ڈیوٹی وہاں لگ گئی, جہاں ڈیوٹی لگ گئی. لیکن میں اکثر طلبا سے کہا کرتا ہوں مدرسے کے ان سے, کیونکہ میں بھی استاد ہوں تو شاگردوں سے کہتا ہوں اپنے بارے میں پہلے سے فیصلہ نہ کر لیا کرو, ہم پڑھنے کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے, مسجد بنائیں گے, مدرسہ بنائیں گے, تبلیغ کریں گے, جہاد میں جائیں گے. بھائی کچھ فیصلہ نہ کرو, یہ تو اس کی مرضی ہے, کہاں فٹ کرتے ہیں. پرزے کا فیصلہ تو مستری کرے گا نا, اس کو کہاں لگانا ہے. کیوں بھائی؟ میں کہ میرے والد صاحب چین میں پیدا ہوئے, آدھا علم وہاں پڑھا, آدھا دیوبند میں پڑھا, ڈیوٹی بھون نگر میں لگی, نہ موسم موافق, نہ زبان جانے, نہ قوم نہ قبیلہ, ڈیوٹی 50 سال رہ کر ڈیوٹی دے دی. بزرگا یہاں بیٹھ جا, بیٹھ گئے, پتہ چلا بھی یہیں ان کی قبر وہاں بنی. ہمارے چونکہ مدینہ شریف میں قضی عزیز و اقارب ہے جو چائنا سے گئے اور نیشنلٹیاں مل گئیں سعودی, پتہ چلا بھون نگر آئے, قبر پر اتنا روئے دیکھ کر کس جگہ کے ہیں, کہاں پیدا ہوئے اور کہاں بھون نگر میں. بھائی یہ فیصلہ تو مالک نے کرنا ہے, مجھے آپ کو تو ان کا آنے کا لگا رہتا ہے دھیان, ہمیں تو ان کی ضرورت دھیان کرنا ہے, ان کی مرضی ہے, ہمیں کہاں استعمال کرتے ہیں, ہمارے لیے علم کہاں رکھا, ہمارے لیے عمل کہاں رکھا, ہمارے لیے میدان کہاں رکھا, ہمارے لیے روٹی کہاں رکھی, یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم تو فقیر ہیں, فقیر کا کام ہے کہ بھائی یہ دیکھتا رہے کہ مالک اور مولا کا کیا ہمیں دیتا اور کس کام پر لگاتا ہے. کیا بات ہوتی
ہے, یہ تخت پہ جا رہے تھے
تو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم تخت پہ جا رہے, بڑی شان ہے. تو ایک کسان کھیتی کر رہا تھا, انہوں نے دیکھا تخت اڑ رہا ہے اور ایسی شان سے اڑتا تھا کہ پرندے چھاؤ کرتے تھے اور جنات ساتھ جنات نظر آتے تھے, جنات اڑ رہے ساتھ, بڑے بڑے دھو، کیونکہ پوری دنیا کے جنات آج تک ان کا نام استعمال ہوتا ہے جنات کے معاملے میں، آج تک ان کا ایسا روب داب، جنات ساتھ جاتے تھے. تو وہ کسان نے دیکھا مسکین آدمی فقیر، انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، اللہ تیری شان، داؤد السلام کی اولاد کو کیا تو نے شان دی، واہ واہ واہ. سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا نے بات پہنچا دی، موبائل فون دیکھیے استعمال ہو رہا ہے بغیر ٹاور کے، بغیر ریز کے. انہوں نے کہا یہ بھی، انہوں نے فرمایا ہوا سے کہا چلو اس کو لے کے آؤ. ہوا نے جھپٹا مارا، اٹھا کے لے گئی، کھڑا کر دیا سامنے. ہوا بھی تابع تھی ان کے، وہ تو گھبرا گیا، کب کی بھی تاری ہو گئی. سلمان السلام انبیاء السلام میں پر ویسی روب ہوتا ہے، ویسی روب ہوتا ہے. ایک صحابیہ فرماتی ہیں پیغمبر السلام کھانا کھا رہے تھے اکو بیٹھ کر ایسے، اور اس زمانے میں ایسے بیٹھ کر کھانا غلاموں کے لیے ہوتا تھا، غلام جب گھر میں کھاتے تھے تو اس طرح بیٹھ کے کھاتے، تو اس کو ایسے کر کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ایسے کھاتا تھا، پتہ چلے یہ غلام ہے، ان کی چال ڈھال سے پتہ چلتا تھا غلام ہے، اگر تھوڑا اکڑ کر چلتا کہ تو آزاد ہے، نہیں غلام صحیح کر چل، تو وہ ایسے چلتا تھا، پتہ چلتا تھا یہ غلام ہے، یعنی نشانی ہوتی تھی. آپ اس طرح کھا رہے ہیں تو صحابی آئی تو اس پر کپ کپی تاری ہوگی رسول اللہ کو دیکھ کر اس حالت میں. اور میں کیا ہوا، انہیں کہا آپ اس طرح کھانا کھا رہے ہیں جس طرح غلام آقا کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. اور میں ہاں میں اللہ کا غلام ہوں، میں ایسے ہی کھاؤں گا جس طرح غلام کھاتا ہے، کیونکہ مولا کا استعدار تھا نا. آج ہم جو پھنے خواہ بنتے اس لیے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر مولا بھی ہے. اور میں یوں میں کوئی میں کیا ہے، میں کچھ نہیں ہے، سب مولا ہے. تو کب کو مانے لگا، تسلی دی، کیا کیا لفظ کہے تھے، کہا میں نے میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد. فرمایا رونے لگے، اے دوست سلمان بھی نہیں رہے گا، اس کا تخت بھی نہیں رہے گا، لیکن تیری زبان سے جو سبحان اللہ نکلا، میں نے اس کو دیکھا، اس کا نور زمین سے آسمان تک گیا. سلمان تو نہیں رہے گا، لیکن یہ تیرا نور ہمیشہ کے لیے تیرے نامہ اعمال میں درج ہو گیا. یہ ہے انتم الفقراء. اتنا بڑے سلط نبی پیغمبر اور پوری دنیا کا مالک ماشا، فقیری کا عالم یہ ہے، یہ فقیری ہے. فقیر نام اس کا نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ، فقیر نام ہے کہ دل کو ہر وقت مولا کا محتاج سمجھو، ہر تیرے دل میں احساس ہو کہ سب میرے مولا کی وجہ سے، میں تو کچھ بھی نہیں. بھائی مال پانی کے کمی بیشی کا نام فقیری امیری نہیں ہے، فقیری امیری اس کا نام ہے. اگر دل کا غنی اور امیر ہے، دل مولا سے جڑا اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے، اور اگر دل مولا سے دور ہے اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے. ایک کل مر جائے گا، کیا لے کے جائے گا ساتھ، کیا لے کے جائے گا. میں ہمیشہ، میری عادت ہے جس شہر میں جاتا ہوں، انگلینڈ میں گیا، جس ملک میں بھی، تو قبرستان ضرور جاتا ہوں، ایمان والوں کو بخشتا ہوں، تو پتا کوئی مسافر آیا ہے، ان کو بھی تو پتا چلے کوئی مسافر آیا ہے، ہمارے لیے بھی کچھ لایا ہے، کرنا چاہیے انسان. اس لیے عید پر رسول اللہ فرمایا ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ، تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ ایک راستے سے جب تم آؤ گے تو وہاں قبرستان ہوگا، اس کو سلام کرو، قرب اللہ پڑھ کے سالِ ثواب کرو، جب واپس جاؤ گے تو دوسرا والا قبرستان ہوگا، تاکہ عید کی خوشی کے موقع پر ان کو بھی یاد رکھو. تو وہاں کافروں کی قبریں اتنی خوبصورت، بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے اور پھول اس کے اوپر چڑھے ہوئے. تو مجھے مولانا رومی کا شعر یاد آتا ہے کہ گورے کافر از بروچو پر فلل، فرمایا کافر کی قبر اوپر سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، اندروں عذاب قہر و عزجل، لیکن اندر خدا کا عذاب چل رہا ہوتا ہے. اور مومن کی قبر اوپر سے مسکین سی نظر آتی ہے، اور اندر وہ جنت کا باغ اور ٹکڑا بنا ہوا ہوتا ہے. چونکہ یہ دولت لے کر گئے اپنے ساتھ، دل کی دولت لے کر گئے. اس لیے بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، مولانا رومی نے ایک نصیحت کی ہے، بس اس کو پکڑ لو. فرماتے یک زماں چاہے شوریدہ از دوں، اے لوگو کوئی کھارا سا چشمہ ہی اپنے دل میں جاری کر لو. کچھ کھارا چشمہ, کھارے چشمہ مراد یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کے بارے میں کچھ نہ کچھ فکر رکھا کرو. اگرچہ ساتھ اعمال میں تمہاری کوتاہیاں ہوتی رہیں لیکن دل میں کنواں کھودنے کی کوشش کرو. اگرچہ اس کا ابھی پانی کھارا ہے ہماری بدعملیوں کی وجہ سے, نالائکیوں کی وجہ سے, لیکن اندر تمہارے کنواں ہونا چاہیے. خواہ وہ کنواں شوریدہ ہو, خواہ وہ کنواں کھارا ہو, لیکن ہو تمہارے دل کے اندر. پرما بے از جہون شیری ازمرو, فرمایا باہر کے ہزاروں میٹھے چشموں سے یہ دل کا کھارا چشمہ افضل ہے, اس لیے کہ باہر کے چشمے ایک دن تم سے منقطع ہو جائیں گے, یہ کھارا چشمہ تمہارے ساتھ اندر جائے گا, وہاں تمہاری خدمت کرے گا جہاں کوئی نہیں آ سکے گا. کھارا چشمہ یعنی عمل کی کمزوری کے باوجود بھی دل کو مولا سے لگانے کی کوشش کرو, یہ اللہ سے جڑ جائے, اس کی فکر رکھو, قدم قدم پر سوچو یار یہ دل میں غیر اللہ تو نہیں, فکر چاہے گا. یتفکرون فی خلق السماوات والارض, ذکر بھی کرتے فکر بھی کرتے سوچتے اللہ کیسے بنائی کائنات, ربنا ما خلقت هذا باطلا, پھر جوش میں کہتے اللہ یہ باطل پیدا نہیں کیا. کیونکہ جب انسان دل کے کیفیت سے مجبور ہو کر زبان سے جب کوئی بات کہتا ہے اللہ کیا اس کی بڑی قیمت ہے, بڑی قیمت ہے. سو فرمایا حمید اللہ, سمع اللہ لمن حمیدہ, سمع اللہ لمن حمیدہ, سن لی بات اللہ نے اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی. صحابی کو جوش آ گیا, کہا کہ سمع, فرمایا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فی مبارکا علی کما یحب ربنا و یرضا, اپنی طرف سے لمبی تمہید بنا دی. رسول اللہ نے سلام پھیرا اور میں کون ہے جو مولا سے بات کر رہا تھا, وہ کھڑے ہو گئے, کیا کہا؟ کہا مجھے جوش آ گیا جب آپ نے کہا اللہ سن رہا ہے تو میں تعریف نے اللہ تمہید لمبی کر دی, حالانکہ ربنا لک الحمد کہنے کا حکم ہے, لیکن ان کو جوش آیا, غلبہ جوش میں اتنی لمبی تعریف اللہ کی کر دی. رسول نے فرمایا میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ لپکے کہ تیری تعریف لے کر مولا کے دربار میں پہنچائے. دیکھو سیاست کی حدیث ہے
اللہ,
لیکن ہمیں یہ نہیں کہ ہم پڑھیں, مالے تو ربنا لک الحمد ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں جوش کی, کہ جب دل میں جوش جذبہ اٹھتا ہے پھر زبان کے الفاظ قیمت رکھتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر دل شامل ہوتا ہے. کیا شامل ہوتا ہے؟
دل.
جب دل شامل ہوتا ہے تو قلیل بھی کثیر ہے. میرے شیخ جب سب سے پہلے گئے تو لیسٹر میں بیان ہوتا ہے, لیسٹر میں, اور میرا بھی اس دفعہ قیام وہاں ایک ہفتہ رہا لیسٹر میں. مولا آدم صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے, بڑی خدمت تھی, یہاں تک کہ انگریزوں نے اس پورے علاقے کا نام آدم سکوائر رکھا ہے, آدم سکوائر. دیکھیے عالم دین کی خدمات پر آدم سکوائر نام اسٹیٹ نے دیا ہے. آپ مجھے آدم سکوائر کہاں ہے؟ مولانا آدم صاحب کا مسجد بتا دیں گے, انگریزی بتا دے گا آدم سکوائر اس طرح. تو انہوں نے کہا حضرت آج آپ نے ایسا درد دل والا بیان میں نے زندگی میں پہلے بار سنے, کوئی حضرت کا پہلا بیان تھا وہاں. میرے شیخ نے فوراً اپنی کیفیت کو شعر میں کہا, کس قدر درد دل تھا میرے بیان کے ساتھ. پہلے کراچی کو تو مزہ آتا ہے, وہاں ہمیں شعر سمجھانے بہت مشکل ہوتی. ایک دوست ترجمہ کر رہے تھے, میں نے شعر پڑھا, کہتے جی پہلے مجھے نے وضاحت کر دی اس کا مطلب کیا تھا کہ میں انگریزی میں ٹرانسلیشن کر سکوں. آپ تو اہل زبان ہیں. کس قدر درد دل تھا میری زباں کے ساتھ گویا کہ, کس قدر دل تھا میرے بیاں کے ساتھ گویا کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ. کہ ہماری زبان سے نکلے الفاظ میں اگر ہمارا دل شامل ہو جائے. صحابی رسول, صحابی رسول رات کو لیٹے, یہ گرمیوں کا موسم ہے, چاند ستارے ستارے, میں یا جو سوائے بن جو میں آسمان ہے ستاروں, ان لک لک ربن و خالقن, تمہارا بھی کوئی پیدا کرنے والا اور خالق ہے, خود نہیں بن گئے. پھر اللہ ربی پھر اللہ مجھے معاف کر دے, یعنی پہلے اللہ کی عظمت آئی دل میں ستارے دیکھ کر, اللہ مجھے معاف کر دے. رسول اللہ نے فجر کی نماز کے بعد کہا کون ہے رات کو اللہ سے معافی مانگنے والا؟ کھڑے ہو گئے, حضرت مجھے جوش آیا ستارے دیکھ کر, میرے زبان سے الفاظ نکلے, کہا اللہ نے جبریل علیہ السلام کو فجر سے پہلے بھیجا تھا کہ امتی کو خبر دے دیجیے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یہ دل کی قیمت ہے، اس کو شامل کرو اپنے اعمال ظاہرہ کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں ہمارے اعمال کی کیا قیمت. ایک ایک لفظ خدا تک پہنچا دے گا، ایک زبان سے نکل لفظ خدا تک پہنچا دے گا. اور اگر یہ نہیں ہے، یہ ویران ہے، یہ ظاہری اعمال، ظاہری اعمال ہیں، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا اعمال، لیکن قیمت کم لگے گی اس کی، قیمت کم لگے گی، قیمت کم. رنگ و روغن والی گاڑی ہوگی، مکان کے دیکھ کے کہے گا بڑی پرانی گاڑی ہے، ہر چیز نہیں لگائی ہے، تو قیمت تو پرانی لگائے گی. اگر دل شامل ہوگا، میں نے دو مثالیں دی صحابہ کی، چھوٹے سے الفاظ پر اتنی بڑی سند زبان رسالت سے آ گئی، اس کو معمولی بات نہیں. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد.